الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء قران اینڈ ڈفرینٹ سائنسز یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے. قرآن مجید کے بارے میں یہ بات ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر بات کا تذکرہ ہے. اس میں پہلے تو ایک لطیفہ جو ہے وہ یاد آ گیا کہ کسی عالم نے یہ بات کہی کہ قرآن مجید میں ہر بات کا ہر چیز کا ذکر ہے. تو رنجیت سنگھ کا زمانہ تھا, بات اس تک بھی پہنچی کہ ایک مسلمان مولوی نے کلیم کیا ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر ہے. تو اس نے بلایا, اس نے کہا میرا ذکر دکھاؤ. تو مولوی صاحب نے قرآن مجید کھول کے دکھا دیا, کانا من الکافرین, کیونکہ رنجیت سنگھ کانا تھا نا کہ کانا کافروں میں سے ہے. تو قرآن مجید میں ہر بات کا ذکر ہے, تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کس طرح ذکر ہے. جو دنیا میں مختلف علوم رائج ہیں, ڈفرینٹ سائنسز جو کہلاتی ہیں, ان میں ہر شعبے کے اعتبار سے قرآن مجید کی رہنمائی یا ہمارے دین کی رہنمائی مختلف ہے. جب ہم کہتے ہیں قرآن مجید تو قرآن مجید کی تفسیر کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. یعنی ہمارے دین کی رہنمائی مختلف علوم میں, مختلف سائنسز میں. جب ہم سائنسز کی بات کرتے ہیں تو موٹی سی جو تقسیم ہے سائنسز میں وہ اس طرح سے ہے کہ کچھ بیسک سائنسز کہلاتی ہیں, کچھ اپلائیڈ سائنسز کہلاتی ہیں, اور کچھ ہیومن سائنسز کہلاتی ہیں, جنہیں سوشل سائنسز بھی کہتے ہیں اور ہیومینٹیز بھی کہتے ہیں. پہلے انہیں آرٹس کہا جاتا تھا اور اب انہیں بھی سائنسز کا نام دیا گیا ہے کہ چونکہ وہ علوم بھی اب بہت سائنٹیفک بنیادوں پر ان کے ڈیٹاز جو ہیں وہ بن چکے ہیں اور ان کو باقاعدہ مختلف انداز سے پڑھا جانے لگا ہے, اور سائنس کے لفظ کا ایک روب چونکہ طاری ہوا, لہذا جو ہیومینٹیز کے لوگ تھے انہوں نے بھی پسند کیا کہ ہمیں بھی گھٹیا نہ سمجھا جائے, ہمیں بھی سائنسز کا طالب علم قرار دیا جائے اور ہمارے علوم کو بھی سائنسز کہا جائے. حالانکہ اصولی طور پر سائنسز کا لفظ جو تھا یہ ویریفائیبل جو حقائق ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا تھا, لیکن وہ چیزیں چونکہ ایک اعتبار سے ان کے انہوں نے ڈیٹاز بنا لیے, ان کے انہیں چارٹس بنا لیے, اس کے لیے انہیں اسٹڈیز کر لیں, اور جیسے سائنس کے اندر کوئی رول اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک ڈیٹا دیا جاتا ہے, تو انہوں نے اپنی فائنڈنگ کو ثابت کرنے کے لیے بھی جو ہے اس کے پیچھے ڈیٹا جو ہے وہ لے آیا کہ اتنے لوگوں کو اسٹڈی کیا گیا اور اس میں سے یہ فائنڈنگ اس طرح سے آئی, اتنے لوگ یوں آئے, تو گویا وہ بھی ایک سائنس بن گئی. اس اعتبار سے انہیں بھی سائنسز کہا جاتا ہے. لیکن سائنسز نہ بھی کہیں تو دنیا میں جو رائج علوم ہے ان کی یہی تقسیم بنتی ہے کہ کچھ جو ہیں وہ تو ڈسکوریز کی نوعیت کی چیزیں ہیں, اور انہیں میں نے بیسک سائنسز کا نام دیا ہے, اور ان بیسک سائنسز کہا جاتا ہے جیسے فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایولوجی ہے, یہ سب جو ہیں یہ بیسک سائنسز کہلاتی ہیں. یعنی ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ صرف ڈسکوریز ہیں. یعنی ڈسکوری کا لفظ ہے, اس کو میں نے زور دے کر کہہ رہا ہوں, یعنی کسی چیز کو جو کورڈ ہے, چھپی ہوئی ہے, اس کو ڈسکور کرنا, یعنی اس کے اوپر سے ڈھکن اٹھا دینا, کور اٹھا دینا اور اندر سے دیکھنا کہ اندر کیا ہے. یعنی پھل ہمیشہ گرتے تھے درختوں سے, پتے ہمیشہ جھڑتے تھے درختوں کے. نیوٹن نے کیا کمال کیا, وہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا تو اوپر سے ایک پھل جو ہے وہ نیچے گرا. اس نے اوپر دیکھا تو اوپر کوئی بھی نہیں تھا. اب اس نے اس پر غور کیا کہ یہ پھل کیسے گرا, اور پھر اس کا پہلا جو قانون تھا, قانون حرکت, وہ یعنی اس نے سمجھا اور اس کو بیان کیا تو فرسٹ لا آف موشن بن گیا. جو چیز ساکن ہے وہ ساکن رہے گی, جو متحرک ہے وہ متحرک رہے گی جب تک کوئی بیرونی قوت اثر انداز نہ ہو. یہی ہے نا فرسٹ لا آف موشن, این آبجیکٹ ایٹ ریسٹ ول ریمین ایٹ ریسٹ اینڈ این آبجیکٹ ان موشن ول ریمین ان موشن انٹل اینڈ انلیس دیر از این ایکسٹرنل فورس ایکٹنگ آن اٹ. تو ہمیشہ سے یہ چیزیں تو ہو رہی تھیں, لیکن سائنس نے کیا کیا, فزکس نے کیا کیا, نیوٹن نے کیا کیا, اور پھر بعد میں آنے والے یا ان سے پہلے کے سائنٹسٹ نے کیا کیا, انہوں نے اس کارخانہ قدرت کے پیچھے, اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا ہے, اتنی بڑی کائنات بنائی ہے, تو اس میں چیزوں کو کیسے ارینج کیا ہے, یہاں چیزیں کیسے موو کرتی ہیں, یہاں کیسے کیسے عمل ہوتا ہے, اس کو سٹڈی کیا تو اس سے سائنس وجود میں آ گئی. پھر کیمسٹری کو دیکھ لیجئے, پانی. اب پانی تو ہمیشہ سے انسان پیتا ہی آیا تھا, جب کیمسٹری کے علم کا کوئی وجود نہیں تھا تب بھی پانی تھا, لیکن کیمسٹری نے کیا کیا, اس پر غور کیا, اچھا کچھ ایٹمز ہوتے ہیں, ایک ایٹم جو ہے وہ ہائیڈروجن ہے, ایک ایٹم جو ہے وہ آکسیجن ہے, یہ دونوں جب ایک خاص ریشو سے ملتے ہیں تو H2O وجود میں آ جاتا ہے. دو ایٹم ہائیڈروجن کے ہوں, ایک آکسیجن کا ہو, اگر یہ مل جائے تو پانی وجود میں آ جاتا ہے. تو پانی جو ہے وہ سائنس یعنی کیمسٹری نے ایجاد نہیں کیا, نہیں بنایا, وہ موجود تھا, لیکن پانی کی حقیقت جو ہے یہ کس نے ڈسکور کی, کس نے دریافت کی, یہ کیمسٹری کے جو سائنٹسٹ تھے, کیمسٹری کے جو ماہرین تھے, انہوں نے یہ ڈسکور کیا, یہ دریافت کیا کہ پانی اس چیز کا نام ہے. پھر یہی چیز جو ہے وہ آگے بڑھی تو اس کے پھر مختلف شعبے بنے. مثلا فزکس ہی جب ذرا زیادہ ایڈوانس چلی گئی تو اس کا ایک شعبہ ایسٹرونومی بن گیا. یعنی ایسٹرونومی میں کوئی چیز جو ہے وہ انسان خود نہ بناتا ہے نہ ایڈ کرتا ہے, لیکن یہ کارخانہ ایک قدرت اللہ تعالیٰ کا بنایا ہے, یہ کاسموس, یہ کیسے وجود میں آیا اور کیسے یہ کام کر رہا ہے اور کس طرح یہ اس کے مختلف کرے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہیں اور یہ کیسے حرکت کر رہے ہیں, کتنا فاصلہ ہے, کتنا کچھ ہے, اس کا نام کیا ہے, اس علم کا نام ہے ایسٹرونومی. یہ بھی ایک بیسک سائنس ہے. پھر اس زمین پر آ گئے, اس پر فوکس کر دیا تو ایک اور علم وجود میں آ گیا, جیولوجی کا علم وجود میں آ گیا کہ یہ زمین کیسے وجود میں آئی. یعنی ہے تو اس بڑے علم کا حصہ, لیکن ایک کرا جو تھا وہ سے جیسے ان کا خیال ہے کہ یہ سورج سے ٹوٹا اور پھر کس طرح تبدیلیاں آئیں, ٹھنڈا ہوا, گرم ہوا, پانی پڑا, یہ ہوا, وہ ہوا, یہ سب کیا ہے. یعنی ان حقائق کو ڈسکور کرنے کی ایک کوشش ہے, دریافت کرنے کی ایک کوشش ہے کہ یہ زمین آج جس فارم میں ہے یہ کیسے وجود میں آئی. یعنی ایک پہلو سے آپ کہیں گے تو یہ ایسٹرونومی کا حصہ ہے, اور پھر آج وہ کیسے ایکٹ کر رہی ہے. اس سے کہیں کہیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ زمین جو ہے وہ گھٹ رہی ہے. اب جب زمین کے گھٹنے کا ذکر آیا تو اب کچھ جو قرآن کے پڑھنے والے لوگ تھے انہوں نے قرآن مجید میں پڑھنا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کرٹیل کرتے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو یہ قرآن مجید میں ایسٹرونومی, یہ جیولوجی جو بیان ہوئی ہے تو سائنٹیفک فیکٹ جو ہے وہ بیان ہوئی ہے. یعنی اسی طرح کہیں چاند کا ذکر ہے, ستاروں کا ذکر ہے, کہیں ذکر قرآن مجید نے کیا ہے, یعنی وہ جو ان کا کیا ان کو کہتے ہیں تبارک الذی نزل, تبارک الذی جعل فی السماء بروجا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے. اب برج معلوم ہوا کہ برج کہتے کسے تھے, عربوں کے ہاں شہروں کی فصیلوں پر وہ بڑے بڑے مینار سے بنا دیے جاتے تھے, ان کے اوپر روشنیاں لگائی جاتی تھی, انہیں برج کہتے تھے. اچھا اب آسمان میں برج بنائے, اب اس کو تلاش کرنا کہ آسمان میں برج کیا حقیقت ہے, یہ کیا ہوگا. یعنی یہ قرآن مجید میں سے ایک ہنٹ ہم نے لیا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ آسمان میں کوئی برج ہیں، لیکن اب ہماری نااہلی کا علم کیا ہے کہ اب ہمارا علم ابھی تک آسمان کو نہیں پا سکا. آسمانوں تو بہت دور کی بات ہے، یعنی سما کو تک نہیں پہنچ سکا. یہ سما کیا حقیقت ہے، یہ کتنا اونچا ہے؟ اگرچہ اب ہماری ایسٹرونومی جو ہے وہ فاصلے کیسے ناپتی ہے، لائٹ ایئرز میں ناپتی ہے، اور روشنی کی رفتار جو ہے وہ 186,000 میل فی سیکنڈ ہے. تو ایک سال میں روشنی کتنا فاصلہ طے کرے گی، وہ کیا ہے؟ وہ لائٹ ایئر ہے. تو لائٹ ایئر میں فاصلے ناپ کر بھی ابھی تک ہماری سائنس بیچاری جو ہے وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکی. تو پھر ساتوں آسمان تک کب پہنچے گی؟ اور اس میں جا کر کوئی برج تلاش کرے گی اور پھر ثابت کرے گی کہ ہاں ہاں یہ دیکھیے قرآن مجید نے یہ بات جو کہی ہے. اس میں جو اصولی بات ہے وہ کیا؟ اسی طرح انسان کے جسم کے اندر ہے. کہیں قرآن مجید نے جو ہے وہ تین پردوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو تین اندھیروں کی تہوں میں پیدا کیا. تو اس میں پروفیسر مورس بقائد صاحب نے یعنی اس میں نکال کے دکھا دیا کہ واقعی بڑا امپریس ہوا کہ قرآن مجید نے ایک بات کی ہے. تو کہیں کہیں کوئی اشارات تو آپ کو مل جائیں گے، کہیں آسمان کے بارے میں کوئی اشارہ ہوگا، کہیں زمین کے بارے میں کوئی اشارہ ہوگا، کہیں انسان کے جسمانی ساتھ کے بارے میں کوئی اشارہ ہوگا، کہیں پانی کا تذکرہ ہوگا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. اور جوں جوں ہماری سائنس جو ہے وہ آگے بڑھے گی تو وہ اس حقیقت کو ریکگنائز کرے گی کہ یس ہر چیز جو ہے یہ پانی سے وجود میں آئی ہے. تو اس سے قرآن مجید کی حقانیت کا کوئی ثبوت ہمیں مل جائے گا. لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو باتیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. نمبر ایک، یہ قرآن مجید کا یا ہمارے دین کا سبجیکٹ نہیں ہے. یعنی قرآن مجید نہ فزکس کی کتاب ہے، نہ کیمسٹری کی کتاب ہے، نہ بایولوجی کی کتاب ہے، نہ اسٹرانومی کی کتاب ہے، نہ جیولوجی کی کتاب ہے، سمجھے؟ ہاں کہیں کہیں کوئی حقائق قرآن مجید بیان کرتا ہے جو ہمیں ادھر ان سائنسز کے اندر مل جاتے ہیں. اور اس کے بارے میں دوسری بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ وہ باتیں بھی قرآن مجید میں سائنٹیفک ٹرمز کے اندر نہیں آتی. وہ باتیں قرآن مجید میں سائنٹیفک ٹرمز میں بیان نہیں ہوتی، سائنٹیفک وے میں بیان نہیں ہوتی، بلکہ وہ بیان کیسے ہوتی ہیں؟ تذکیر اور ہدایت کے ریفرنس سے بیان ہوتی ہیں. تذکیر اور ہدایت، ریفرنس کیا ہوتا ہے؟ تذکیر، نصیحت. یا ریفرنس کیا ہوتا ہے؟ گائیڈنس. اس لیے کہ قرآن مجید بک آف گائیڈنس ہے، بک آف سائنس نہیں. اب اس سے کسی خاص وقت پر کوئی بات جو ہے وہ ہمیں کلک ہو کہ وہ بات ایسے ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس میں بھی ایک احتیاط کی ضرورت بھی ہے جو عام طور پر ملحوظ نہیں رکھی جاتی. وہ احتیاط یہ ہے کہ قرآن مجید تو ایک بات تذکیر اور ہدایت کے انداز میں کر رہا ہوتا ہے، ہم اسے کسی سائنٹیفک فینومینا کے اندر فٹ کر دیتے ہیں، کل کو وہ سائنٹیفک فینومینا جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے کہ سائنس تو ایک یعنی آن گوئنگ پروسیس ہے. ہماری سائنس کی دریافت آج سے 1,000 سال پہلے کچھ اور تھی، 500 سال پہلے کچھ اور تھی، پھر 100 سال پہلے کچھ اور تھی، اور اب تو آئے دن ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اور عین ممکن ہے 10 سال پہلے کی دریافت جو ہے وہ آج جب وہ غلط ثابت ہو جائے. یعنی 10 سال پہلے جو کچھ ہم نے انفر کیا اپنی اسٹڈی سے، اپنے ڈیٹا سے، اپنی خوردبین سے، یعنی دوربین سے، اس سے ہم نے کچھ نتائج اخذ کیے، لیکن اس کے بعد ہمارے پاس فائنڈنگز بھی بڑھ گئی اور ہمارے پاس جو اکوپمنٹ تھا ان چیزوں کو دیکھنے اور اسٹڈی کرنے کا وہ بھی تبدیل ہو گیا، تو پھر ہمارا کنکلوژن بدل گیا. جب ہم نے ایک بات کو قرآن مجید کے ساتھ فٹ کر دیا ہے کہ دیکھیے یہ بات جو سائنس نے آج ڈسکور کی ہے قرآن مجید نے 1400 سال پہلے کہہ دی ہے، اور اگر وہ بات 10 سال کے بعد غلط ثابت ہو گئی سائنٹیفک ٹرمز میں، تو پھر اس کا جو مفہوم مخالف نکلے گا وہ بھی ہمیں ملحوظ رہنا چاہیے، ہمارے سامنے رہنا چاہیے. تو پھر آج اگر ہم قرآن مجید کی حقانیت کو اسی آیت سے اسی سائنٹیفک فیکٹ سے ثابت کر رہے ہیں، تو پھر اسی سائنٹیفک فیکٹ کی نگیشن سے پھر قرآن مجید کی نگیشن بھی ثابت ہو جائے گی. لہذا یہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پاسبلٹی ضرور اوپن کر رکھنی چاہیے، کوئی ایکسپریشن جو ہے وہ ایسا ساتھ ضرور رکھنا چاہیے، اٹ سیمس ٹو بی، اٹس پرہیپس، یعنی اس طرح کے الفاظ کہ شاید قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ یہ، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے جو بات کی ہے ان الفاظ کے اندر وہ یہ بات ہے. یعنی اس میں بھی جو قرآن مجید کا اصل ٹیکسٹ ہے اور اس کا جو ایگزیکٹ ترجمہ ہے اس کو تو ہم رکھیں ٹاپ پر کہ اصل تو یہ ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ آج شاید ہم اس حقیقت کو پا گئے ہیں، لیکن واللہ عالم ہمارا علم اور آگے بڑھے تو ہم اس کی حقیقت کو اور زیادہ گہرائی کے ساتھ اپریشیٹ کر سکیں. اگر ہم نے اپنی اس ڈسکرپشن میں یا اپنی اس یعنی تقریر میں یا اپنی اس کتاب میں یا اپنے کسی پیپر میں اگر ہم نے یہ گنجائش جب رکھی ہوئی ہے تو پھر انشاءاللہ جب وہ رول ٹوٹے گا، جب ہماری وہ سائنٹیفک فائنڈنگ تبدیل ہوگی، تو اس سے انشاءاللہ ہمارا جو قرآن مجید سے ثبوت ہے اس کا وہ متاثر نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کو اوپن چھوڑا ہے کہ جب علم آگے بڑھے گا تو امید ہے کہ اور آگے بڑھیں گے. یہ بات قرآن مجید نے کیسے ہمیں سمجھائی ہے؟ ہے کچھ ذہن میں کہ یہ بات کیسے سمجھائی ہے قرآن مجید نے؟ جی نہیں نہیں قرآن مجید کی جنرل انسٹرکشن جو ہے یہ سورہ آل عمران میں آیات مشتبہات اور آیات محکمات کے ہیڈنگ سے بیان کی گئی ہے کہ اس میں جو لوگ علم میں راسخ ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان پر تو ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ تو پورا کا پورا میرے رب کے پاس سے آیا ہے، ہمارے رب کے پاس سے آیا ہے، باقی اس کی کیا حقیقت ہے وی ہیو نو آئیڈیا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے ہمارے رب اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے ہمارے دلوں کو کج نہ کرنا. جبکہ وہ لوگ کے جو کج ذہن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ آیات مشتبہات کی کوئی نہ کوئی انٹرپریٹیشن تلاش کرتے ہیں. اور جتنے بھی لوگوں نے یہ کام کیا ہے سونر آر لیٹر انہوں نے دھکے کھائے. مثلا انڈو پاک کانٹیننٹ میں سر سید احمد خان نے اس کا آغاز کیا، یعنی فرشتوں کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، ٹھوکر ہی کھائی نا. جنات کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، یعنی فرشتوں کو فورسز آف دی نیچر بنا دیا، جنات کو جو بھی مشتل مزاج قسم کے لوگ تھے وہ بنا دیا. کیا کمال کیا! یعنی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کا ایک کانٹریبیوشن ہے کہ انگریز کے اس دور میں جب مسلمان بالکل سائنس پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے تو انہوں نے مسلمانوں کو آمادہ کر لیا کہ انہیں بھی انگریزی اور سائنس پڑھ لینی چاہیے. لیکن اس میں پھر انہوں نے جب انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا تو اس انٹرپریٹیشن سے کیا ہوا؟ یہی قرآن مجید نے منع کیا نا کہ وہ لوگ کے جو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ آیات مشتبہات کو انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں دھوکہ کھاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں. جبکہ والراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سب یعنی قرآن جو ہے یہ تو میرے رب کی طرف سے ہے، باقی یہ جو علوم یہ جو میری فائنڈنگز ہیں یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. البتہ یہ الفاظ جو ہیں یہ صحیح ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ میرے رب کی طرف سے ہیں، پتہ نہیں میری فائنڈنگ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں سائنٹیفک علم جو ہے وہ ان کے مطابق ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ 100% درست ہے، اصل یہ ہے اور باقی سب جو ہے مے بی کے انداز میں ہے، پرہیپس، شاید. یہ ہے وہ طرز عمل تمام یہ بیسک سائنسز کے اندر، وہ فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، ان سب میں یہی طرز عمل ہونا چاہیے. اس طرح اسٹرانومی ہو اور جیولوجی ہو، انسانی جسم کے بارے میں بھی کہ کہیں قرآن مجید نے اگر تین لیئرز کو بیان کر دیا ہے، یا جیسے ہمارے وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ فرمایا گیا کہ انسان کے ماں کے رحم میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، اب اس میں بھی زیادہ غور سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھی رہنمائی دیتا ہے، یعنی اس آیت کو آپ غور سے پڑھیں، یعنی سورہ لقمان کی جو آیت ہے اس کو آپ غور سے پڑھیں کہ ان اللہ عندہ علم الساعۃ، یہ کلام حضر ہے کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، ویعلم ما فی الارحام وینزل الغیث، اور وہی بارش برساتا ہے، وہ بارش برساتا ہے، ویعلم ما فی الارحام، اور وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں کے اندر ہے۔ اب یہ دونوں جملے جو ہیں یہ کلام حضر نہیں ہے، یہ تو صرف کلام خبریہ ہے نا، کہ وہ بارش برساتا ہے، اس میں نفی نہیں ہے کہ اور بارش نہیں برسا سکتا۔ اسی طرح یعلم فی الارحام، وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں کے اندر ہے، اور اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد پھر دو جو آ رہے ہیں اس میں غیر اللہ کے علم کی نفی ہے، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تکسب نفس بأی ارض تموت، ایسے الفاظ ہے نا جا، کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر اس کی موت واقع ہوگی۔ اب یہ دونوں جو ہے یہ نفی کے ساتھ ہیں، یعنی قرآن مجید نے پانچ باتوں کا ذکر کیا ہے تین اسالیب کے اندر۔ پہلا اسلوب ان اللہ عندہ علم الساعۃ، یہ ایک ڈفرنٹ اسلوب ہے۔ اس کے بعد جو دو باتیں ہیں ان میں کلام خبریہ ہے، یعلم ما فی الارحام بھی اور ینزل الغیث بھی۔ اس کے بعد پھر دو جو ہیں وہ دوسری طرح سے ہیں، یہ علیحدہ ایک حقیقت ہے کہ یعلم فی الارحام کے اندر صرف ایک ہی بات تو نہیں ہے مذکر اور مونس کا معلوم ہونا، اس سے بھی اہم تر بات کیا ہے کہ وہ جو فرمایا کہ شقی اور سعید، کہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا، یہ تو سائنس جتنی بھی ایڈوانس ہو جائے اور ہمارے الٹرا ساؤنڈز اور ہماری کیمسٹری بایو کیمسٹری کتنی بھی ایڈوانس ہو جائے، وہ کبھی بھی انشاءاللہ یہ معلوم نہیں کر سکے گی کہ پیدا ہونے والا بچہ جو ہے رحم کے اندر وہ شقیون ہے یا سعیدن ہے، تو وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اصول جو ہے وہ پلے باندھ لیجئے کہ اس میں اصول کیا ہے کہ جو بھی سائنٹیفک حقائق ہیں کبھی آپ کو محسوس ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی بات کلک کر سکتی ہے، وہ آپ کے لیے تو ایک حجت بن جاتی ہے لیکن وہ قیامت تک کے لیے حجت نہیں بنتی۔ اس لیے کہ جیسے سائنس کا علم جو جو آگے بڑھ رہا ہے سائنس اپنی باتوں کی نفی کرتی رہتی ہے، اگر ہم کسی سائنٹیفک فیکٹ کو قرآن مجید سائنٹیفک فائنڈنگ کو قرآن مجید کی کسی آیت کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو جب وہ سائنٹیفک فیکٹ بدلے گی تو اس کے ساتھ ہی وہ قرآن مجید کی آیت جو ہے پھر اس کے اندر یا آپ کو تبدیلی لانے پڑے گی یا پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا، یا کوئی شک و شبہات پیدا کرنے والا اس کو موقع ملے گا کہ وہ کہے کہ دیکھیے یہ مسلمانوں نے کلیم کیا تھا کہ دیکھیں یہ سائنٹیفک فیکٹ جو ہے یہ قرآن نے بیان کی ہے، سائنٹیفک فیکٹ تو بدل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اللہ کا کلام معاذ اللہ نہیں ہے، تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی آپ نے کچھ سوال، ہو سکتا ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ اصل میں دوسری چیز ہے، اگلی جو ہے نا اپلائیڈ سائنسز جن کی طرف میں آؤں گا تو وہاں اس کا انشاءاللہ ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے۔ لیکن ڈسکوری، اللہ تعالی نے یہ کائنات جو بنائی ہے اس میں کیا اصول کار فرما ہے، جسے عادت کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں، اور خرق عادت کہتے ہیں نا معجزے کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو روٹین بنائی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑ کر جب چاہے اپنا ہی بنایا ہوا قانون سسپینڈ کر دے، اور جب چاہے اپنا ہی بنایا ہوا قانون تبدیل کر دے، کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام جو ہے وہ سیٹ پرنسپلز کے تحت بنایا ہے، انہی سیٹ پرنسپلز میں بایولوجیکل پرنسپلز بھی ہیں، یعنی ہم کھاتے ہیں ایک خاص طریقے سے، وہ کھانا جسم میں جاتا ہے، ہضم ہوتا ہے، فالتو ایکسکریٹ ہوتا ہے، اس ہضم ہونے کا کیا پروسیس ہے، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے انزائمز بنائے ہیں، کون کون سے گلینڈز اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جو اس کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اندر اس کو ایبزارب کرنے کا کیا نظام بنایا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے نظام بنائے ہیں. انسان اس نظام کو سٹڈی کرتا ہے اور پھر سٹڈی کر کے محسوس کرتا ہے کہ اچھا 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 یہ فیکٹر اس میں تھا، اگر یہ فیکٹر اس کو یوں کر دیا جائے تو خوراک جو ہے اس کا ریئیکشن یہ ہو جاتا ہے، اگر اس میں یہ چیز ایڈ کر دی جائے تجربے سے وہ دیکھتا ہے کہ پھر ایسے ہو جاتا ہے. یعنی ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کا جو اذن ہے آپ اس کو شامل حال کرتے رہیں کہ پھر اللہ کے حکم سے ایسا ہو جاتا ہے. مثلا ایک پودے کا اگنا، ہم کیا کرتے ہیں بیج جو ہے وہ زمین میں جا کر دبا دیتے ہیں یا کسان دبا دیتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بیج پھٹتا ہے، اس میں سے ایمبریو نکلتا ہے، ایمبریو تو اس میں ہوتا ہے، پھر وہ چھوٹا سا پودا نکل آتا ہے، پھر وہ پھلتا پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے، سرسبز تناور درخت بنتا ہے، پھر وہ خشک ہوتا ہے اور پھر ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتا ہے، مٹی کا جز بن جاتا ہے. یہ قرآن مجید نے یہ سائیکل بیان کیا نا. اب اس میں دو حصے ساتھ ساتھ ذہن میں رہنے چاہیے. نمبر ایک، نارملی وہ پروسیس کیا ہے، لیکن جب وہ پروسیس نارمل وے میں چل رہا ہوتا ہے تو بھی آٹومیٹک نہیں چل رہا ہوتا، بلکہ اللہ کا اذن اس میں ہر جگہ شامل حال ہوتا ہے. یعنی بیج کا پھٹنا، کمپل کا نکلنا، اس کا پروان چڑھنا، سرسبز و شاداب ہونا، پھر اس سے پروڈیوس دینا، یہ سب اللہ کے اذن سے ہو رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں، اللہ چلا رہا ہے، لیکن نارملی ایک پروسیس چلتا رہتا ہے. جیسے ایک بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت سے دنیا میں وہ آتا ہے، پھر گریجولی وہ بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر تھا کہ وہ ایک جوان بچہ جو ہے کسی گھر کے اندر آسمان سے اتار دیتا، اللہ قادر تھا کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک پروسیس مقرر کیا. یعنی مرد اور عورت کے امتزاج سے وہ ایک نئی تخلیق کے پروسیس کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ ٹائم مقرر کیا ہے. یعنی وہ رحم مادر کے اندر ایک سیٹ ٹائم گزارتا ہے اور ایک سرٹن پروسیس میں سے گزرتا ہے اور پھر وہ ڈلیور ہوتا ہے، پھر پروان چڑھتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے اور پھر گریجولی بوڑھا ہوتا ہے. اچھا ایک انداز کیا ہے، سائنٹیفک، خالص سائنٹیفک اپروچ کیا ہے کہ اٹس این آٹومیٹک پروسیس، اس کے پیچھے کوئی پرسن بہائنڈ نہیں ہے. زندگی کیا ہے، عناصر کا ظہور ترتیب، یعنی مختلف ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں اور فزیکل چینجز آتی ہیں اور اس سے زندگی وجود میں آتی ہے، اور موت کیا ہے، انہی عناصر کا پریشان ہونا. اسی کو علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا کے آغاز میں جو پہلا شعر ہے اس کو نوٹ کریں کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل یہ دنیا دوں، ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. یہ عناصر کا پرانا کھیل، یعنی ایلیمنٹس، یعنی وہ جو 100 سے زائد ایلیمنٹس جو ہیں وہ سائنسدانوں نے ڈھونڈ نکالے، اچھا ہائیڈروجن ہے، آکسیجن ہے، فاسفورس ہے، کاربن ہے، پھر یہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کی فائنڈنگز ہیں. پھر ان کے ملاپ سے، ان کے جوڑ توڑ سے پروسیسز مختلف وجود میں آتے ہیں، اس سے چینجز آتی ہیں، پھر اس سے یہ پورے انہی عناصر کا توڑ پھوڑ اور ملاپ، اس سے کیا ہے، یہ پوری کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے. لیکن کیا آٹومیٹک چل رہا ہے یا اس کے پیچھے اذن رب ہے، اذن باری تعالیٰ ہے. ایک مومن کا ایمان کیا ہے کہ اس کے پیچھے اذن باری تعالیٰ ہے. اور اس میں بڑا خوبصورت، یعنی جو مسنگ لنک تھا وہ بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر سیار احمد رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے ایجاد و ابداع عالم والی اپنے کتابچے میں، کہ وہ جو کلمات اللہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا نا کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مددا، کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے تو سمندر ختم ہو جائے گا، خواہ اس جیسا اور سمندر لے آئیں میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں کلمات وہ کہے ہیں کہ جو بھی پروسیس اس دنیا میں ہو رہا ہے، یعنی ایک تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پروسیس مقرر کیا ہے کہ اب اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، لیکن ہر سٹیپ پر اللہ کا کلمہ کن آتا ہے تو وہ سٹیپ بالفعل ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کا کلمہ کن نہ آئے تو وہ ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ نہیں ہو سکتا، خواہ وہ روٹین کے اندر ہی کیوں نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ایک مومن کی اپروچ ہے. لیکن بات ہو رہی تھی ان بیسک سائنسز کی، کہ ان بیسک سائنسز کی اصل حیثیت ڈسکوریز کی ہے، اور یہ قرآن و حدیث کا موضوع نہیں ہے. ہاں کہیں کہیں کوئی بات جو ہے وہ جب سامنے آتی ہے، اور دوسری طرف ہمارے سامنے کوئی سائنٹیفک فیکٹ آتی ہے، تو کوئی آدمی جو ذرا جس کی نظر ذرا تیز ہوتی ہے اسے وہ چیز کلک کرتی ہے، او یس یہ تو وہی بات ہے کہ جو قرآن مجید نے کہی تھی، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ قرآن مجید میں سائنسی سائنسی حقائق کا بیان ہے. لیکن جب اس کو ہم ایبسولیوٹ سینس میں کہتے ہیں تو پھر ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کیا سائنس کا ہر قانون، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کی ہر بات قرآن مجید میں مینشنڈ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ مینشنڈ نہیں ہے. جو تھوڑی بہت ہمیں مینشنڈ بھی نظر آتی ہے وہ سائنٹیفک ٹرمز کے اندر نہیں ہے، وہ ہدایت اور تذکیر کے ہیڈنگ میں کہیں کہیں کوئی اشارہ ہوتا، اور اس میں اصل چیز وہی مطلوب ہوتی ہے. یہ اس سے بھی ایک اہم تر بات ہے. مثلا قرآن مجید نے کچھ باتوں کا تذکرہ کیا ہے نشانیوں کے طور پر، کہ تم چوپایوں کو نہیں دیکھتے، وہ کھاتے تو چارہ اور بھوسا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ گوبر اور خون کے بیچ میں سے تمہارے لیے تازہ لذیذ مشروب جو ہے وہ نکالتا ہے. اب اس میں وہ لوگ جن پر خبر سوار ہو گیا ہے کہ یہ دودھ کہاں سے بنتا ہے، وہ اس چکر میں پڑ گئے کہیں کہ ثابت کریں کہ جی دودھ جو ہے یہ گوبر اور خون سے بنتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. سیدھی سی بات کیا تھی کہ ایک بھینس یا گائے یا بکری زندہ کھڑی ہے، آپ اس کے تھن کو دھوتے ہیں تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ دودھ نکلتا ہے. اور کوئی چھری لے کر اس کو دیکھنا چاہے کہ میں ذرا دیکھوں کہ یہ دودھ کہاں پڑا ہوا ہے، تو جب وہ اس تھن کو کاٹے گا، اس پر چھری چلائے گا تو کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈیپ چلا جائے تو کہاں تک پہنچ جائے گا؟ گوبر تک پہنچ جائے گا، لیکن اسے کہیں بھی دودھ کا ایک قطرہ جو ہے وہ نہیں ملے گا. نہیں، دودھ کا قطرہ وہ انسٹنٹینیس ہے، اس وقت جب آپ اس کو دوتے ہیں تو خون میں سے اسی وقت چھن کر وہ نکلتا ہے. ایک اسے بیان کیسے کیا ہے کہ گوبر اور خون کے بیچ میں سے ہم دودھ نکال رہے ہیں. یعنی مقصد کیا ہے کہ تمہیں نظر کیا آتا ہے؟ ایک جانور کھڑا ہوا، اس کو تم کاٹتے ہو تو خون نکلتا ہے، تم ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈیپ چلے جاؤ تو گوبر تک پہنچ جاؤ گے. اب یہ ہر شخص کی فائنڈنگ ہے، مکے کا ایک مشرک اور کافر جو ہے وہ بھی یہ جانے گا. اسی طریقے سے مکے میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اب مکے والوں کو متوجہ کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی طرف، اس کی صناعی کی طرف. یعنی پہلے اس کی صناعی اور پھر بات پہنچانی کہاں تک تھی؟ وہ آخر تک پہنچانی تھی. کیا فرمایا؟ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تو کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا؟ اب یہاں اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ زیر بحث نہیں ہے میرے نزدیک. زیر بحث کیا ہے؟ کہ تم اونٹ پر سوار ہوتے ہو، کس ماحول میں؟ پتھرے، پتھریلی زمین، پہاڑ، چٹانیں اور ریت، یہی ہے نا مکے کے اندر. اس کے لیے تمہیں سواری درکار تھی، جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے. تو دیکھو ذرا اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا، کہ جو ہے جانور، اور جانور کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے خوراک، اور بنیادی ضرورت ہوتی ہے پانی. دیکھو غور تو کرو، کیف خلقت، یعنی تمہارے لیے اللہ نے اونٹ پیدا کیا ہے جو بغیر پانی اور خوراک کے دنوں تک ہفتوں تک چل سکتا ہے. کہاں چل سکتا ہے؟ ریت پر اور پتھریلی سرزمین پر. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. اب بات جو ہے وہ کہاں پہنچنی ہے؟ لے دے کر پہنچنی ہے آخرت تک. اور یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے. تو قرآن مجید کا اصل موضوع کیا ہے؟ تذکیر اور ہدایت. تو قرآن مجید کی ہر آیت کا اصل منشا کیا ہے؟ تذکیر اور ہدایت. وہاں ضمنی طور پر کوئی سائنٹیفک افیکٹ آپ کو مل جائے ویل اینڈ گڈ، لیکن وہ بھی ایک سائنٹیفک ٹرمز میں بیان نہیں ہوگی، وہ ایک عام انداز میں بیان ہوگی کہ تم اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرو، اس کو غور کرو، اس کو اپریشیٹ کرو. اسی طرح شہد کی مکھی کے بارے میں، وہ کیا ہے؟ بڑی موٹی سی بات ہے کہ وہ بیٹھتی ہے پھلوں پر، پھولوں پر، وہاں سے کچھ چوستی ہے کہ نہیں چوستی یہ بھی پتہ نہیں، لیکن بہرحال جب وہ واپس جا کر اپنے چھتے میں بیٹھتی ہے تو تمہارے لیے ایک لذیذ مشروب بناتی ہے. اپریشیٹ تو یہ کرنا مقصود ہے کہ یہ شہد بنا میرے لیے لگتا ہے، لیکن میں اس کا بنانے والا نہیں، اور اس مکھی نے یہ شہد بنایا ہے وہ بھی میں نے نہیں بنائی. اب کیا ہے؟ وہ مالک کے جس نے یہ میرے لیے پیدا کیا ہے اس کا شکر میں ادا کروں، یہ مطلوب ہے. اب یہ بات جو ہے یہ سورہ واقعہ میں جا کر بیان کر دی. نہیں، وہ جو تین یا چار باتیں بتائی ہے نا، افر آئی تم ما تم نون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون افرائیتم الماء الذي تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. پھر افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. یعنی انسان اپریشیٹ کرے کہ اچھا یہ چیز میرے کھانے کے لیے ہوئی تھی، میں نے نہیں اگائی تھی، یہ عورت مجھے اولاد پروڈیوس کر کے ڈلیور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، لیکن میں تو اس کا بنانے والا نہیں ہوں، لیکن میرے مالک نے معلوم ہوتا یہ میرے لیے کیا ہے تاکہ میں اس کو اپریشیٹ کروں. اور پھر ہر جگہ آپ دیکھیں گے آخرت کا نقطہ وہاں کوئی نہ کوئی ضرور لگایا ہوا ہوگا. یہ ہے قرآن مجید کی تذکیر اور قرآن مجید کی ہدایت. دوسرا شعبہ ہے ہماری سائنسز کے اندر اپلائیڈ سائنسز کا شعبہ، جنہیں عام طور پر ٹیکنالوجیز کہا جاتا ہے. یہ اپلائیڈ سائنسز کیا ہیں؟ ڈسکوریز سے ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز ایسے بنائی ہے. مثلا ہم نے آنکھ کو ڈائسیکٹ کیا تو پتا چلا کہ آنکھ کے اندر ایک جو ہے وہ پیچھے اسکرین بنی ہوئی ہے، درمیان میں ایک لینز ہے، اور آگے جو ہے وہ ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس میں سے روشنی گزر کے اندر جاتی ہے، اور اس کا امیج جا کے بنتا ہے اس پیچھے پردے پر، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ پروسیس کر کے ہمارے دماغ میں اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اس کو پروسیس کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کو دیکھ کر سب سے پہلے انسان نے کیمرہ بنایا. اب کیمرہ کیا تھا؟ وہ صرف آنکھ تک محدود تھا کہ وہی جو فوٹو سینسٹیو پیپر ہم نے لیا، فلم جسے ہم کہتے ہیں، اس پر ہم نے وہ عکس دیا، وہ ریکارڈ کر لیا اور پھر اسے سیو کر کے آگے چلا دیا، پھر ایک اور اس پر ایکس ریکارڈ کر لیا، اس کو نیچے کر دیا، پھر اور کر لیا، پھر ہم نے دیکھا کہ اچھا اس کو اب دیکھیں کیسے، کیپچر تو کر لیا ہم نے، تو اس سے ڈیولپنگ انسان نے ایجاد کر لی کہ اچھا اچھا یہ فلاں سولوشن کے اندر اگر ہم اس پیپر کو ڈالیں گے تو پھر وہ امیج جو ہے اس پر سیو ہو کے ہمیں ڈارک میں دکھائی دیتا ہے، پھر اسی آنکھ کے پروسیس کو دیکھ کر پھر اس کے پیچھے سے روشنی ڈالی، ایک اور فوٹو سینسٹیو پیپر پر ہم نے اس کو لگا کر وہ تصویر ہم نے دیکھی. لیکن ہمارے جسم کے اندر یہ کیسے فنکشن کر رہا تھا؟ یہ ہمارے جسم میں فنکشن کر رہا تھا کہ کچھ نروز کے ذریعے یہ इमेज जो था ये दिमाग को ट्रांसफर होता था, उसी को हम फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ले आए अपने कंप्यूटर के अंदर। क्या जरूरी नहीं है कि वहीं पर वो सामने जो वो पड़ा हुआ हो, एक तरफ कैमरा हो, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक जरिए से, हम उसको तार के जरिए से या किसी और यानी वायरलेस जरिए से हम उसको किसी और मशीन में जो दिमाग से मुशाबे हो प्रोसेस करके ले आए। ये कंप्यूटर क्या है? यानी इंसान का दिमाग और ये जो सारा नर्वस सिस्टम है, इसको स्टडी किया कि ये कैसे इलेक्ट्रॉनिक वे से मुख्तलिफ मैसेजेस, तस्वीर यानी आवाज जो है वो भी इन्हीं नर्व्स के जरिए जो है वो दिमाग तक जा रही है, और फिर तस्वीर जो है वो भी इसी के जरिए से जा रही है, पेन सेंसेशन भी इसी के जरिए से जा रही है, भूख का एहसास भी इसी के जरिए से जा रहा है, ठीक है ना, फिर पेशाब की हाजत, बाथरूम जाने की जरूरत, ये भी इन्हीं नर्व्स के जरिए से कम्युनिकेट हो रही है। उसको इंसान ने स्टडी किया तो फिर ये मशीन कंप्यूटर जो है वो इंसान ने ईजाद कर ली। पहले क्या हुआ? डिस्कवरी हुई कि अल्लाह ताला का निजाम ये दुनिया का कैसे चल रहा है, अल्लाह ताला ने ये कायनात कैसे बनाई है। फिर उन डिस्कवरीज की बुनियाद पर, उन दरियाफ्तों की बुनियाद पर हमने उस इंफॉर्मेशन को अप्लाई किया और उससे हमने अपने आलात बनाए। ये क्या हो गई? ये इन्वेंशन हो गई, ये अप्लाइड साइंसेस हैं। इनके बारे में उसूली बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी कि ये सिरे से कुरान और सुन्नत का मौजू नहीं है। याद आया आपको वाकया कि ये हमें कैसे मालूम हुआ कि ये कुरान और सुन्नत का मौजू नहीं है? बिल्कुल सही, ताबीर नखल का जो वाकया है उससे हमें क्लू मिलता है ना इस बात का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मक्के के लोग ताजिर पेशा लोग थे, वहां पर ना कोई पानी था ना हरियावल थी, लिहाजा दे हैड नो आइडिया कि एग्रीकल्चर किस बला का नाम है। उसके मुकाबले में मदीने के लोग ये काश्तकार लोग थे, खजूर उनका यानी वाफर मकदार में, आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा खजूर कहां प्रोड्यूस होती है? मदीना मुनव्वरा में। और अब जब से ये यानी जो वसाइल हैं वो अवेलेबल हो गए हैं तो आज सारी दुनिया में आपको तमर फ्रॉम मदीना मुनव्वरा मिल रही है कि नहीं मिल रही? यानी रमजान में मैं हैरान हुआ देखकर कि अमरीका में तमाम जितने भी मुस्लिम स्टोर्स थे उन पर मदीना मुनव्वरा की खजूर अवेलेबल थी, ठीक है। तो सारे वेस्ट में सप्लाई हो रही है, सारे ईस्ट में सप्लाई हो रही है। अब उनका ये पेशा था ज़राअत, बागबानी, खास तौर पर खजूर की। अच्छा, अब उनके तजर्बे में कुछ चीजें आती थी, अच्छा अगर मौसम गर्म रहा तो प्रोडक्शन ऐसे हुई, अगर बारिश जो है वो फला मौका पर हुई तो उसका असर ये हुआ, बारिश 10 दिन लेट हुई तो उसका असर ये हुआ। फिर ये कि उन्होंने महसूस किया कि ये खजूर का दरख्त जो है इसके अंदर मेल और फीमेल जो है ये बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, और अगर ये मेल और फीमेल करीब करीब हों तो प्रोडक्शन अच्छी होती है, और जरा मेल और फीमेल एक दूसरे से दूर हों तो प्रोडक्शन कम होती है। फिर उसी से उन्होंने यानी ये चीज मालूम की कि अच्छा अगर इनको आर्टिफिशियल तरीके से कोई इनकी पैबंदकारी की जाए तो उससे प्रोडक्शन और ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब उन्होंने ये काम जो है वो बिलफेल करना शुरू कर दिया। अब जब महाजरीन मक्का मुकरमा से आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो दे हैड नो आइडिया कि ये क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे ये चीज होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जस्ट दरियाफ्त किया उनसे कि ये तुम क्या करते हो, क्यों करते हो? उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ये इससे प्रोडक्शन जो है वो प्रोड्यूस ज्यादा आती है। तो आपने फरमाया कि अगर तुम ना करो तो क्या हो, बस इतनी सी बात हुई। अगले साल अंसार ने महसूस किया कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को पसंद नहीं फरमाया, लिहाजा पैबंदकारी नहीं की, नखल की ताबीर नहीं की। अब प्रोडक्शन कम आई, आपने फिर दरियाफ्त फरमाया कि इस साल प्रोडक्शन कम क्यों हुई है? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल आपने मना फरमाया था हमें ताबीर नखल से, हमने इस दफा नहीं की, तो परहैप्स वही रीजन है। तो उस पर आपने वो अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, अंतुम आलमू भी उमूरी दुनिया को, कि तुम अपने दुनिया के उमूर को बेहतर जानते हो, अब اپنی دنیا، یعنی ہر پروفیشن کی اپنی دنیا ہے، یعنی ڈاکٹر کی اپنی دنیا ہے، وہ کیا ہے، وہ انسانی جسم کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، وہاں خوردبینیں لگا کر جو ہے وہ دیکھتا ہے، مختلف کیمیکلز کو ملا کر توڑ کر جوڑ کر ایڈ کر کے نکال کر دیکھتا ہے کہ انسان کا جسم کیسے کام کر رہا ہے، اس سے وہ کچھ فائنڈنگ نکالتا ہے، اس سے وہ علاج دریافت کرتا ہے، علاج انوینٹ کرتا ہے، دریافت کرتا ہے تو کہنا چاہیے، یعنی سائنٹیفک جو بھی فائنڈنگ ہے ان کی بنیاد پر علاج جو ہے وہ انوینٹ کرتا ہے، اس سے وہ مریضوں کا علاج کرتا ہے. اسی طرح ایک ایگریکلچرسٹ جو ہے وہ کسان بھی ہو سکتا ہے جو اسے ڈیل کرتا ہے، اور وہ کوئی ایگریکلچر سائنٹسٹ بھی ہو سکتا ہے. وہ اپنی فائنڈنگز کی بنیاد پر نئے نئے تجربے کرتا ہے اور پھر اس سے نئی نئی راہیں نکالتا ہے، نئی نئی انوینشنز کرتا ہے اور اس سے اپنی پروڈیوس زیادہ کرتا ہے. یا کوئی انجینئرنگ کا شعبہ ہے، اب دنیا میں جو پہاڑ کھڑے ہیں، جو ٹیلے بنتے ہیں، وہ کیسے بنتے ہیں، یعنی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ مٹی کو اڑا کے جیسے ادھر لے جاتے ہیں تو وہاں ایک نیا ٹیلا بن جاتا ہے، پھر ہوا دوسرے رخ کی چلتی ہے، وہاں سے وہ ریت اور مٹی کو اٹھاتی ہے، وہ ایک دوسرا ٹیلا بن جاتا ہے. اب سول انجینئرز نے وہی فزکس اور یعنی یہ ہواؤں کے رخ اور اس سے کیا کیا ہوتا ہے، ہوا کیسے ایکٹ کرتی ہے، اس سے پوری سول انجینئرنگ کی ایک سائنس وجود میں آ گئی. اگر فلاں علاقے کے اندر کوئی مکان بنانا ہے تو اس کے اندر سیمنٹ کی اور سریے کی ریشو رہی ہونی چاہیے، اور اگر فلاں علاقہ جہاں زلزلے آتے ہیں وہاں پر آپ نے مکان بنانا ہے تو پھر آپ کی سیمنٹ اور سریے کی ریشو یہ ہونی چاہیے. یعنی جو کچھ ہوتا ہے اس کو سٹڈی کیا اور اسے تجربے کیے اور اسے سول انجینئرنگ وجود میں آ گئی. اسی طرح مکینیکل انجینئرنگ وجود میں آ گئی، پھر اسی سے الیکٹریکل انجینئرنگ آ گئی، الیکٹریکل انجینئرنگ میں آگے ہو کر پھر الیکٹرانکس میں چلی گئی، پھر مائکرو الیکٹرانکس میں چلی گئی. کہ اصل میں کیا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ انسان کا دماغ، اس کے نروس سسٹم کیسے کام کرتے ہیں، انہیں سٹڈی کیا تو یہ سارا کمپیوٹر کا جس نظام جو ہے وہ وجود میں آ گیا، اور وہ چھوٹی سے چھوٹی چپ ہوتی چلی جا رہی ہے. جب نیا نیا کمپیوٹر وجود میں آیا تھا تو بڑا کمرہ جو ہے وہ درکار ہوتا تھا کمپیوٹر کے لیے، بڑا کمرہ، چھوٹا کمرہ بھی نہیں. اور پھر اس کے بعد پھر ڈیسک ٹاپ آ گیا، پھر لیپ ٹاپ آ گیا، اور اب لیپ ٹاپ جب وہ باریک سے باریک ہوتا چلا جا رہا ہے، اب پام ٹاپ آ گیا، ٹھیک ہے نا. اب پام ٹاپ جو ہے وہ تقریباً ڈیٹا کے لحاظ سے وہ بڑے سے بڑے کمپیوٹر جیسا ہی ہے، اور اب یہ ہماری یو ایس بی جو ہے نہیں، وہ اس کا سائز چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر ڈیٹا سٹور کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اور یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے موبائل فون اب یہ کیا کچھ جو ہیں وہ سٹور نہیں کر رہے. یہ کیا ہے، یہ سب ٹیکنالوجی ہیں، اپلیکیشن ہے انسان کی فائنڈنگز کی، فزکس کے میدان میں، کیمسٹری کے میدان میں، بایولوجی کے میدان میں. انسان نے جو بھی ڈسکور کیا اس کو اس نے سمجھا، تجربات سے ویریفائی کیا، اور پھر ان تجربات سے اپلیکیشن کر کے دیکھی تو نئی نئی ایجادات جو ہیں وہ ہوتی چلی گئیں. لیکن ان تمام ایجادات میں یاد رکھیے گا، ہمارے دین کی نہ کوئی رہنمائی ہے اور نہ ہی ہمیں اس معاملے میں خام خواہ مغز ماری کرنے کی ضرورت ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امور دنیا میں قرار دی. یہ میں ابھی تیسرے حصے میں جاؤں گا تو انشاءاللہ علیحدہ کروں گا کہ یہ اس کی بھی پھر ایک لمٹ ہے، کیوں اس کو علیحدہ کیا گیا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید یہ کس کی ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن مجید کس کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، یا ٹو بی مور اسپیسیفک مسلمان کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، انسان پلس مسلمان. لیکن کسی پرٹیکولر شعبہ زندگی کے لوگوں کے لیے نہیں آیا. لہذا ان فائنڈنگ یعنی سائنسی جو بھی شعبے ہیں ان کے اندر بھی وہ چیزیں کہ جو ہر انسان سے متعلق ہیں وہ آپ کو قرآن مجید میں بھی کہیں کہیں مینشن نظر آئیں گی، لیکن احادیث میں تو ان کی بہت زیادہ تفصیل آپ کو مل جائے گی. مثلا یعنی بایولوجی ہی کے شعبے کی ایک حصہ جو ہے وہ کیا ہے، پریونشن، جسے ہائیجین کے نام سے میڈیکل سائنس میں یاد کیا جاتا ہے، حفظان صحت. اب حفظان صحت جو ہے یہ کس کا شعبہ ہے؟ تمام انسانوں کا. کیسے کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، اس میں آپ کو کیسی کیسی زبردست احادیث مل جاتی ہیں، جن احادیث کو پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعی بڑے سائنٹسٹ تھے. آپ کو تو شاید بایولوجی آتی تھی، آپ کو تو شاید انسان کے پروسیس، جو جسم میں جو پروسیس ہو رہے ہیں ان کا بڑا علم تھا. مثلا آپ نے فرمایا کہ تم کھاتے ہوئے تین حصے کرو اپنے معدے کی، جو سپیس ہے اس کا، ایک حصہ خوراک کے لیے رکھو، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو، اور ایک حصہ جو ہے ہوا کے لیے رکھو. اب یہ آپ نے فرمایا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حفظان صحت کے اصول ہیں، وہ تو آپ نے ہمیں دیے. پھر یعنی مسواک، یہ کیا ہے؟ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے نا، تو مسواک پر آپ کو پورا باب ملے گا احادیث کی کتابوں میں. کتاب الطہارہ میں آپ دیکھیں تو باب السواک ملے گا آپ کو، مسواک کا باب، اس میں بے شمار احادیث، اس حد تک تاکید کہ لولا ان اشک علی امتی لامرتم بالسواک لامرتم بتاخیر العشاء وبالسواک عند کل صلاۃ، کہ اگر مجھے اپنی امت پر سختی کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں نماز عشاء کی نماز مؤخر کرنے اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا، اتنی تاکید. لیکن سکیلنگ اس کا ذکر ہی نہیں کہیں کسی حدیث میں، اس لیے کہ سکیلنگ جو ہے وہ صرف ڈینٹسٹ نے کرنی ہے نا، ہے وہ بھی منہ کی صفائی، مسواک کی بھی منہ کی صفائی ہے اور سکیلنگ بھی منہ کی صفائی ہے، لیکن مسواک پر پورا باب ہے، سکیلنگ کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو یعنی وہ جو ہائیجینک پرنسپلز ہیں، یعنی میڈیکل سائنس ہی کے ہائیجینک پرنسپلز آپ کو احادیث کے اندر ملیں گے. اسی طریقے سے سونے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کروٹ سونے کی ترغیب دلائی، خود بھی آپ دائیں کروٹ سوتے تھے. اب اس میں ہمیں بھی معلوم ہو گیا کہ ہاں واقعی اس میں کوئی سائنٹیفک جو فائدہ بھی ہے، یقیناً وہ بھی حاصل ہو گیا، لیکن یہ کس کا ہے؟ یہ ہر ایک کرنے کا ہے، کلی ہے، غسل ہے، پھر کھانے پینے کے آداب ہیں، وہ سارے آپ کو مل جائیں گے، کہیں کہیں وہ چیزیں کوئنسائڈ کر جائیں گی سائنٹیفک فائنڈنگ کے ساتھ، لیکن وہ حفظان صحت کے اصول کی حد تک ہوگا. لیکن وہ لوگ کے جو مختلف پروفیشن سے متعلق ہیں، یعنی ورلڈ آف ایگریکلچر، ورلڈ آف میڈیسن، ورلڈ آف انجینئرنگ، اب یہ ساری دنیائیں جو ہیں یہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ہیں. یعنی مدینے والوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، تم اپنی دنیا سے خوب واقف ہو. یعنی اپنی دنیا سے مراد کیا تھا؟ یعنی ایک یہ دنیا ہے، ورلڈلی لائف جسے کہا جاتا ہے، یہ تو ہم سب کی کامن ہے، لہذا اس کے بارے میں تو قرآن مجید ہمیں بھرپور رہنمائی دیتا ہے. لیکن امور دنیا کم جو کہا اس سے مراد تھا تم اپنی دنیا سے خوب واقف ہو، اور مدینے والوں کی اپنی دنیا کیا تھی؟ ورلڈ آف ایگریکلچر، باغبانی کی دنیا. اس میں بھی آپ زیادہ اسپیسیفک ہو جائیں تو کھجور کے اگانے کی دنیا، اس سے تم خوب واقف ہو، اور میں تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا ہوں. اب آئیے تیسرا شعبہ جسے سوشل سائنسز بھی کہتے ہیں، پہلے انہیں آرٹس کہتے تھے، پھر سوشل سائنسز کہنے لگے، پھر ہیومینٹیز کہنے لگے، اب انہیں ہیومن سائنسز کہا جاتا ہے. یہ علوم جو ہیں یہ 100% انسان سے متعلق علوم ہیں، ان میں کوئی اور انسان کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. دیکھیے میرا بازو یہاں سے یہاں گیا، اس میں کچھ کیمسٹری بھی انوالو ہوئی، کچھ فزکس بھی انوالو ہوئی، اور اس میں جانور بھی میرے ساتھ شریک ہیں. جانوروں کو بھی ایسے ہی ہڈیاں ہیں، ان کے بھی بازو ہیں، وہ بھی اپنے بازو کھولتے بھی ہیں، سکیڑتے بھی ہیں، ان کی بھی ٹانگیں ہیں، وہ ٹانگوں سے چلتے بھی ہیں انسان کی طرح، ان میں بھی فزکس بھی ان ایکشن ہے، کیمسٹری بھی انفیکشن ان ایکشن ہے، یعنی بہت سے کیمیکل پروسیس ہوتے ہیں کہ جو مسلس کے اندر ہوتے ہیں تب ان کی یہ حرکت ہوتی ہے، لیکن وہ حصے اس موومنٹ کے کہ جن میں جو فزیکل آبجیکٹس اور دوسرے جاندار شریک ہیں وہ قرآن یا حدیث کا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ شعبہ ہائے زندگی کہ جو صرف اور صرف انسان سے متعلق ہیں وہ ہمارے دین کا موضوع ہیں، وہ علوم، وہ شعبہ ہائے زندگی جو انسان سے متعلق ہے صرف، وہ ہمارے دین کا موضوع ہے. مثلا سوشیولوجی، پھر سوشیولوجی کے اندر اب بے شمار شعبے نکل آئے، اینتھروپولوجی، سائنس آف ہیومن ریلیشنز، قرآن کا موضوع ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی یہ سارا کتاب النکاح کیا ہے؟ یہ سائنس آف ہیومن ریلیشنز ہے کہ نہیں؟ والدین کے حقوق، یہ سائنس آف ہیومن ریلیشنز کا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اولاد کے حقوق، رضاعت کے مسائل، یہ خالص انسانوں کا موضوع ہے، حیوان تو اس میں شریک ہی نہیں ہے. پھر سیگریگیشن، یہ انسان کا موضوع ہے. پھر اسی کے اندر رشتوں کی پہچان، یہ جانوروں کے اندر نہیں ہے، انسان کو اللہ نے رشتوں کی پہچان دی ہے، پھر رشتوں میں تقسیم کیا ہے، رشتوں کے مطابق مسائل دیے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے پردے کے احکام ہیں، اسی کے مطابق ستر کے احکام ہیں، پھر اسی کے مطابق حرمت کے احکام ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ پھر اکنامکس، کاروبار کرنا، یعنی باقی جانداروں کی معیشت جو ہے وہ پروگرامڈ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ وے پر ان کی معیشت جو ہے وہ مقرر کر دی ہے. ایک چوٹی نے کیسے اپنی معاش مہیا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سیٹ پیٹرن بنا دیا ہے، اسی پر وہ چل کر اپنے معاش کا بندوبست کرتی ہے، بل نکالتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر سمیل جو ہے وہ اتنی سٹرانگ رکھی ہے کہ وہ دور سے سونگتی ہے چیزوں کو کہ یہاں پر اس کی وہ کام کی چیز ہے، اور وہ کیسے اس کی طرف وہ راستہ جو ہے وہ نکال لیتی ہے. اور کئی دفعہ انسان دیکھ کر اشش کر اٹھتا ہے کہ آپ نے کوئی کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ پہلے جیسے جب فریج نہیں تھے تو عام طور پر ہوتا تھا کہ ایک برتن جو ہے اس کے اندر پانی کے اندر کسی چیز کو، کھانے پینے کی چیز کو رکھ کر، اور اس کو پھر وہ کسی تار کے ساتھ جو ہے وہ لٹکا دیا جاتا تھا اوپر، اور کبھی کوئی دھاگا جو ہے وہ کہیں اس کے ساتھ لٹکا رہ جاتا تھا، اور چوٹیاں جو ہے اس دھاگے کے راستے جو ہے وہ بھی وہاں تک پہنچ جاتی تھی. پھر کیسے ایک چوٹی جو ہے وہ بل نکالتی ہے اپنا، اور پھر کہاں سے کہاں جاتی ہے، یہ ساری بڑی امپریسو چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی یہ علم جو ہے وہ دیا ہے. سوشل سائنسز جو ہیں یہ انسان کے متعلق تمام امور سے بحث کرتی ہیں. اکنامکس جو ہے وہ خالص ہیومن پرابلم ہے. جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اکنامکس کے نقطہ نگاہ سے پروگرام کر دیا ہے، اور وہ سیٹ لائن پر اپنے رزق کا کو تلاش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی روزی کا بندوبست کرتا ہے. چونٹی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پیٹرن پر چلتی ہے، شہد کی مکھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، جیسا کہ سورہ نحل میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی ہے، گائے ہو بھینس ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک سیٹ اکنامک جو روٹ ہے اس پر ان کو ڈالا ہے، اس سے نہ وہ ادھر ہو سکتے ہیں نہ وہ ادھر ہو سکتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی حلال ہے نہ ان کے لیے کوئی حرام ہے. پھر اسی طریقے سے پولیٹیکل سائنس، یہ بھی خالص ہیومن پرابلم ہے. یعنی اگرچہ ہم اپنی فائنڈنگز رکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی جو ہے اس کے اندر بھی، شہد کے مکھیوں کے چھتے کے اندر بھی کوئی ملکہ ہوتی ہے، وہاں کوئی سیٹ نظام ہے، اور اس میں اگرچہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ مکھیاں جو ہے وہ بغاوت کرتی ہیں، فائنڈنگ ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ وہ اس سے آؤٹ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ سیلف کنٹینڈ وہ سسٹم ہے اور سیلف کنٹرولڈ وہ سسٹم ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نظام بنایا ہے وہ اس نظام سے آؤٹ گرو کر کر وہ کوئی نظام کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. ایسی کوئی بغاوت نہیں ہو سکتی اس سے اس کا پورا نظام تلپٹ ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے اور وہ صلاحیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہو انسان کو. یعنی وہ جو انسان کی آزادی ہے اس کو بھی ہمیں بڑا واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ انسان کی آزادی کیا چیز ہے. اگر آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو چار سیگمنٹس میں تقسیم کر لیں, چار لیولز میں سمجھنے کی کوشش کریں, تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے آسانی سے. ایک ہے جمادات کا لیول, فزیکل آبجیکٹس. فزیکل آبجیکٹس کو نیوٹن نے بڑا عمدہ اسٹڈی کر لیا کہ جو چیز ساکن ہے وہ ساکن رہے گی, جو متحرک ہے متحرک رہے گی جب تک کوئی بیرونی قوت اثر انداز نہ ہو. یہ فزیکل آبجیکٹس کا لیول ہے. اس میں لفظ بیرونی جو ہے, بیرونی قوت, اس کو ذرا انڈر لائن کر لیں. آگے چلیں, ایک دوسری تخلیق ہے جسے ہم پودے کہتے ہیں, پلانٹس. ان کے اندر کیا ہے, اب وہ بیرونی قوت کے بغیر ان کے اندر موومنٹ ہے. یعنی پودا جو ہے اس کے اندر اپنی ایک پاور وہ جنریٹ کرتا ہے اللہ کے حکم سے, اور پھر اس کی جڑ جو ہے وہ نیچے کی طرف حرکت کرتی ہے, تنا جو ہے وہ اوپر کی طرف بڑھتا ہے. بیرونی قوت کے اثر کے بغیر ہو گیا نا یہ. پھر اینیملز میں آپ لیتے ہیں تو اس میں کیا نظر آتا ہے کہ اس کے اندر یہی موومنٹ جو ہے وہ اور زیادہ, وہ یہ فزیکل آبجیکٹس کی ریسٹرکشن سے آزاد ہو گئی. پرندہ جو ہے وہ آپ کو اوپر بھی چڑھتا ہوا نظر آتا ہے, نیچے بھی آتا ہوا نظر آتا ہے, دائیں بائیں مڑتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا ہے اڑتے ہوئے. مچھر جو ہے وہ بالکل سیدھا یوں اوپر بھی ہیلی کاپٹر کی طرح اٹھ جاتا ہے نا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. لیکن ان جانوروں کے اندر ہمیں ایک اور چیز نظر آئی کہ یہ جانور فزیکل ورلڈ کے اعتبار سے فری ہیں, کہ یہ ایکسٹرنل فورس کے بغیر دائیں بائیں اوپر نیچے حرکت کر سکتے ہیں, ویئر ایز کوئی فزیکل آبجیکٹ وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا. یہ گلاس فزیکل آبجیکٹ ہے, یہاں پڑا ہے, میں نے اس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھا تو یہاں آیا. اب میز جو ہے کسی وجہ سے ٹلٹ ہو جائے تو گریویٹیشنل فورس اس پر عمل کرے گی تو یہ نیچے گر جائے گا, لیکن جب تک کوئی بیرونی قوت اثر انداز نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی موومنٹ نہیں ہو سکتی. لیکن اینیمل کے اندر یہ ساری موومنٹ جو ہیں وہ پاسبل ہیں انٹرنلی. لیکن جب اینیمل کو غور سے دیکھا تو وہاں ایک اور ہمیں نظر آیا معاملہ, وہ کیا تھا کہ جانور کے اندر کچھ خواہشات ہیں, کچھ ارجز ہیں جو جانور کے کنٹرول میں نہیں ہیں. مثلا کھانا وہ اس کی ایک ارج ہے, پینا اس کی ایک ارج ہے, ریٹیلیٹ کرنا غصے میں اس کی ایک ارج ہے, ریپروڈکشن کی غرض سے سیکس اس کی ایک ارج ہے. اچھا اب یہ موومنٹ جو ہیں جب یہ ارجز جانور میں پیدا ہو جائیں تو جانور کے بس میں نہیں ہے ان کو کنٹرول کرنا. مثلا کسی جانور کو بھوک لگ جائے, یعنی ایک تو یہ کہ وہ بیمار ہو اس کو بھوک لگے ہی نا, بھوک لگ جائے اور اس کا کھانا ود ان اٹس اپروچ ہو, اس کی دسترس میں ہو, تو جانور کے پاس انٹرنلی کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کھانے سے روک سکے. جن لوگوں نے آپ میں سے گائے یا بھینس پالی ہے انہیں ایک بڑا زبردست تجربہ ہوگا, مجھے ہے میں بیان کر رہا ہوں, آپ میں سے اگر کسی نے کیا ہو تو اپریشیٹ کر لے گا, کہ بھینس کی آگے لا کر جب بھوسا ڈالا جاتا ہے, بھوسا خشک یہ گندم کا جو بھوسا ہوتا ہے کہ دانے اس میں سے نکل جاتے ہیں, باقی سوکھا اس کو پھر وہ کرش کر لیتے ہیں, تو وہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں اسے بھوسا کہتے ہیں, وہ سوکھے ٹکڑے ہیں روٹی کے گویا اس کے لیے. لیکن اس پر پھر ایک سالن ڈالا جاتا ہے جسے پنجابی میں گتاوا کہتے ہیں ہماری زبان میں, وہ کیا ہے, اس میں بنولے کی کھال ہوتی ہے, چنے ہوتے ہیں, کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں, ان کو مکس کر کے پانی میں بھگو دیا جاتا ہے اور پھر وہ پھول جاتی ہے. پھر اس کو اس بھوسے کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اس کو بھوسے کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے. اب یہ جو گتاوا ہے یہ بڑا لذیذ سالن ہے. بھینس کا یہ جی چاہتا ہے کہ میں یہ سالن روکھا کھا لوں، لیکن اس کا مالک چاہتا ہے کہ نہیں بھوسا بھی اس کے ساتھ جائے. لہذا وہ کیا کرتا ہے، اپنے پاس ایک چھڑی رکھتا ہے، تو جو ہی وہ منہ ڈالنے لگے اس کو چھڑی سے منہ پرے کر دیتا ہے، یا ہاتھ سے تھپڑ مار کے اس کو منہ پرے کیا جاتا ہے اور جلدی جلدی اس کو مکس کیا جاتا ہے اس کے اندر، یا جو جانور بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے اس کو پہلے دوسرے کھونٹے پہ باندھا جاتا ہے، آرام سے وہ بھوسے کے ساتھ گتاوا مکس کر کے پھر اس کو یہاں آ کے چھوڑا جاتا ہے. یعنی سال ہر سال کے تجربے سے بھی بھینس یہ بات نہیں انڈرسٹینڈ کر سکتی کہ میرا مالک مجھے کھانے نہیں دے گا، وہ ارج جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی. ہاں جانور کے اندر یہ ارج کنٹرول کی جا سکتی ہے ود ریگولس ٹریننگ، جیسے آپ کتوں کو ٹرین کر لیں، بازوں کو ٹرین کر لیں، وہ ٹرینڈ جانور جو ہیں وہ پھر سے بعد آ جاتے ہیں. نارملی یعنی دن میں دو دفعہ آپ نے وہ اس کو کھلانا ہے، اس سے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہاں کسی ریگولس ٹریننگ میں سے گزاریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی. اسی طرح شدید گرمی کے موسم میں گھوڑا جو ہے وہ سواریاں لے کر یا مال برداری کے کام میں لگا ہوا ہے، تو اس کا کوچوان جو ہے وہ اس کی باگیں جو ہے پکڑے ہوئے ہیں. اب جب اس کو پیاس لگی ہوئی ہے تو جب بھی پانی اس کی دسترس میں آئے گا تو گھوڑا لازماً اس میں منہ ڈال کر پینا چاہے گا، لیکن اگر اس کا مالک یہ چاہے کہ نہیں یہ پانی صاف نہیں ہے اور اس کی باگ کھینچ لے اور اس کے منہ کو پانی تک پہنچنے نہ دے، ایکسٹرنل فورس سے تو روکا جا سکتا ہے لیکن انٹرنلی اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پینے سے روک سکے. اسی طرح معاملہ جو ہے وہ ریٹیلیشن کا ہے، اور یہی معاملہ جو ہے وہ سیکس کا ہے کہ جب کسی جانور کے اندر وہ ارج بیدار ہو جائے اور اس کا میٹ بھی ود ان اٹس اپروچ ہو تو اس کے پاس انٹرنلی کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اس کو روکے. ہاں ایکسٹرنل طاقت ہو اس سے آپ اس کو روک سکتے ہیں. اور چوتھی کیٹیگری جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ٹاپ پر وہ انسان ہے. انسان کیا ہے کہ اس پہ وہ فزیکل پرنسپلز بھی سارے کے سارے جو ہیں وہ ایکٹ کر رہے ہیں، اور بایولوجیکلی وہ پورا ایک اینیمل بھی ہے، اسے تمام جانوروں کی طرح بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، اس کے اندر سیکسوئل ارج بھی ہے اور ریٹیلیشن بھی ہے. لیکن باقی حیوانات میں اور انسان میں فرق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تصویہ کر کے، یعنی پہلے سٹرکچر بنایا اس کا، وہ کیا تھا اینیمل سٹرکچر بنا، پھر تصویہ ہوا، اور یہ تصویہ کیا تھا کہ یہ اب ہر چیز سے آزاد ہو گیا تھا. خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. اب یہ ہر چیز سے بے نیاز ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی. روح کے ذریعے کیا ہوا، الہمہا فجورہا و تقویٰ ہو گیا. یعنی پہلے اس میں صلاحیت رکھی پیدا کی کہ یہ آزاد ہو، اس پر کوئی کمپلشن نہ ہو. جسے اقبال نے کہا نا، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، لیکن مومن پر پابندی کیا ہے، وہ پروگرام نہیں ہے، آزاد ہے باقی ہر چیز سے. مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند، اس کو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں. اب وہ احکامات جو ہیں وہ کس ایریا میں، وہ احکامات جو ہیں وہ سب کے سب سوشل سائنسز میں، اکنامکس میں ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، سوشیولوجی میں ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، رشتوں میں تعلیمات ہیں، ہیومن بیہیویئر میں تعلیمات ہیں، پھر پولیٹیکل سائنس کے اندر تعلیمات ہیں، پھر انسانوں کے ساتھ رشتوں کے اندر کس تفصیل میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیمات جو ہیں وہ دی ہیں. یعنی ایک طلاق کا موضوع آپ لے لیں، حالانکہ ایک نارمل ایونٹ نہیں ہے، وہ پسندیدہ ایونٹ بھی نہیں ہے، نارمل ایونٹ بھی نہیں ہے. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم ایک اچھے زندگی گزاریں، اگرچہ طلاق کی پرویژن رکھی ہے، یہاں تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ شخص کے جو بیوی سے تنگ بھی ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد بھی نہیں سنتا. لیکن مطلوب کیا ہے کہ تم ایک اچھی میرڈ لائف گزارو اور تمہارے اہل و عیال تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یہی مطلوب ہے نا. جو دعا تلقین کی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، مطلوب وہ ہے. لیکن طلاق کیا ہے، وہ ایک اب نارمل چیز ہے. اس میں بھی چار چار رکوع جو ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں چلتے چلے جاتے ہیں، پوری طرح سورہ طلاق جو ہے وہ نازل ہو گئی اس پر. پھر اس میں جو کمپلیکیشنز ہیں، یعنی ایک طلاق ہو تو کیا ہوگا، دوسری طلاق ہو تو کیا ہوگا، تیسری ہو جائے تو کیا ہوگا، پھر اسی میں مسلم سوسائٹی کے لیے انسٹرکشن ہے، وہ جو جمع کے صیغے میں جو باتیں آتی ہیں کہ تم ایسے کرو، تم ایسا نہ کرو، تم ایسا نہ کرو، وہ کیا ہے، وہ سوسائٹی کے لیے انسٹرکشن ہے. پھر رضاعت کا معاملہ کیسے طے کرو گے، پھر اگر تم چاہو تو پھر اس کی ماں سے دودھ پلوانا چاہو تو کیسے معاملہ کرو گے، پھر کوئی فوسٹر مدر لینا چاہو تو اس کے لیے کیا معاملہ کرو گے. یہ کیا ہے، یہ سب سوشیالوجی کے اندر تعلیمات ہیں. اور سب سے ٹاپ پر ہیومن سائیکالوجی، یعنی آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر قرآن مجید کو کسی سائنس کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہو، یعنی جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ کتاب اصل میں تو ہدایت اور تذکیر کی کتاب ہے، نصیحت اور رہنمائی کی کتاب ہے. ہاں کہیں کہیں اس کی کوئی باتیں جو ہیں وہ سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ، سائنٹیفک فائنڈنگز کے ساتھ کوئنسائڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. لیکن ایف ایٹ آل آپ نے اس کو کسی سائنس کی کتاب قرار دینا ہو تو وہ سائیکالوجی ہوگی، جو 100% ہیومن سائنس ہے، سائنس آف ہیومن بینگز، جس میں کوئی اور شریک نہیں ہے. اور ہیومن بیہیویئر، ہیومن نیچر اور انسان کے ٹرینڈز، وہ سارے کے سارے قرآن مجید نے جس خوبصورتی کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں اور جس طرح انسان کو ٹیکل کیا ہے. یعنی شیطان نے بھی کلیم کیا نا، وہ جو حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا سٹرکچر بنایا اور پھر 40 دن تک شیطان جو ہے اس کے اندر گھومتا رہا. وہ کیا کرتا رہا گھوم کے، یعنی وہ جو انسان کے ویک پوائنٹس کو وہ اسپاٹ کرتا رہا کہ یہ انسان کا ویک پوائنٹ ہے، یہاں سے میں اس کو ورگلا سکتا ہوں، یہاں سے میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں، میں یہاں سے اس کو غلط راستے پر ڈال سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی کلیم کیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے اندر کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے. اور قرآن مجید اس سارے اعتبار سے ٹیکل کرتا ہے. اور پھر خاص طور پر یعنی ہر چیز جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ڈوز کے ساتھ قرآن مجید میں ایڈ کیا ہے. مثلا آخرت کا ذکر آپ کو قرآن مجید میں سب سے زیادہ ملے گا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کا اصل ویک پوائنٹ کیا ہے، ڈر. پکڑے جانے سے، سزا سے جتنا وہ ڈرتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ڈرتا. پولیس کمزور ہو جائے تو وائلیشن زیادہ ہو جاتی ہے، اور پولیس ایکٹیو ہو جائے تو وائلیشن کم ہو جاتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہے نا، تو وہ ڈر پکڑے جاؤ گے. قرآن مجید کا کوئی صفحہ شاید ایسا ہوگا کہ جس میں آپ کو آخرت کا ذکر نہ ملے، ورنہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آخرت کا تذکرہ ضرور ملے گا. اس میں اب قرآن مجید نے کچھ چیزیں ایسی کہی ہیں کہ جو سائنس دانوں کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتی ہیں. مثلا ہماری سائنس کا جو جنرل یعنی کنسنسس ہے وہ اس بات پر ہے کہ انسان کے وجود کا اصل مرکز جو ہے وہ انسان کا دماغ ہے. اب اس میں بھی دیکھیے مزے کی چیز کیا ہوئی کہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ لوگ کہ جو سائنس سے زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں اور قرآن مجید سے سائنس ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا شاہکار کیا ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ قلب جو ہے یہ انسان کے جو موسٹ ایکٹیو سینٹر جو ہے انسان کی شخصیت کو کنٹرول کرنے والا وہ قلب ہے. یعنی پہلے ہی پارے کے پہلے ہی رکوع میں فرما دیا ختم اللہ علی قلوبہم، اور بار بار قرآن مجید قلب کا ذکر کرتا ہے. لیکن اب چوہدری غلام احمد پرویز صاحب نے ڈکشنری میں سے نکالا کہ جی ڈکشنری میں قلب کا ایک مطلب برین بھی ہے. اللہ اللہ فیصلہ مسئلہ لوگ، یعنی ایک دو مسئلے کا حل یہ، لیکن قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وضاحت کے ساتھ اور قرآن مجید نے جس وضاحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جو قلب میں کہہ رہا ہوں وہ یہ قلب ہے جو سینے میں ہے. وہ حدیث تو آپ نے سن رکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اپنے سینہ مبارک میں بائیں جانب اشارہ کر کے فرمایا اتقوا ہا ہونا, ہا ہونا نہیں اتقوا ہا ہونا, اتقوا ہا ہونا, اتقوا ہا ہونا, کہ خوف خدا جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے. اب سائنس اس تک نہیں پہنچتی. پھر قرآن مجید بھی اپنی حفاظت کرتا ہے, یعنی وہ لوگ کے جو پرویز صاحب قرآن مجید کو نہیں حدیث کو نہیں مانتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی خوب بندوبست کیا ہوا ہے. سورہ حج میں یعنی ایسا زبردست مقام ہے وہ کہ فرمایا انا لا تعمى الابصار, یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی, ولكن تعمى القلوب التي في الصدور, اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں. اب لائیے آپ دونوں ترجمہ کیجئے اس کا. یہ قرآن مجید اپنی عبادت کرتا ہے نا. اب یہ مسلمان سائنسدانوں کے لیے چیلنج ہے. اب سائیکالوجی میں انہوں نے ایک نیا کیریکٹر جو ہے وہ انٹروڈیوس کر لیا مائنڈ کا. اب وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ جو ہے یہ دماغ سے علیحدہ کوئی چیز ہے, اس حد تک تو سائنس پہنچی ہے, لیکن وہ چیلنج اپنی جگہ پر کھڑا ہے. جو بھی اللہ کا ماننے والا, قرآن کا ماننے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والا ہے, وہ تو اس جگہ سے ہل نہیں سکتا. حضور کا یہ فرمان کیا تقوی ہاؤنا, پھر آپ کا یہ فرمان کہ علاوہ ان فی الجسد مضغۃ, جان لو کہ دل میں جو انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلو, کہ جب وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے, وإذا فسدت, اور جب اس میں فساد واقع ہو جائے, فسد الجسد کلو, پورے جسم میں فساد واقع ہو جاتا ہے, الا وہی القلب, جان لو کہ وہ دل ہے. اب کہاں لے کے جائیں گے آپ اس حدیث کو؟ اگر تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں تو پھر آپ یہاں بندھے ہوئے ہیں. تو وہ جو یعنی پرویزی ٹرینڈ ہے, وہ تو ایک ٹرینڈ پرویزی ہے, لیکن اس میں اکیلے پرویز صاحب تو نہیں ہے, اکیلے سر سید احمد خان تو نہیں ہے, تو یہ تو پورا ایک مکتبہ فکر ہے, اور مکتبہ فکر ہی نہیں بلکہ سوچ کا ایک انداز ہے کہ جو بھی سائنٹیفک فیکٹ سامنے آئے قرآن کو کسی طریقے سے گھسیٹ کر اس کے مطابق ثابت کر دو. یعنی اپنے خیال کے مطابق گویا قرآن کی حقانیت ثابت کر رہے ہوں گے, لیکن حقیقت میں وہ قرآن مجید کی ایک ڈس سروس کر رہے ہوں گے. ضرورت اس بات کی ہے مسلمان سائنٹسٹ کے لیے یہ چیلنج ہے. اگر واقعی وہ سائنٹسٹ بھی ہیں تو پھر اون کرے قرآن کو, اور پھر قرآن کے مطابق کوئی سائنٹیفک فیکٹ ہو, جب تک نہ ہو تو کہیں کہ نہیں نہیں ابھی تک نہیں, ابھی تک نہیں, ابھی تک نہیں, چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. اور جب محسوس بھی کریں کہ شاید وہ پہنچ گئے ہیں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, کہیں کہ پر ہیپس, شاید, مے بی ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں, اور مے بی جب ہمارا علم اور آگے بڑھے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اور زیادہ اپریشیٹ کر سکیں, مے بی ہم قرآن مجید کی اس آیت کو اور زیادہ اپریشیٹ کر سکیں. اس مے بی کا ساتھ ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں, اس سے کوئی زیادہ فرق واقع نہیں ہوتا مے بی, اس لیے کہ قلب سے متعلق جو ہے وہ روح ہے, اور روح کے بارے میں قرآن مجید نے کیٹیگوریکلی فرما دیا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا قل الروح من امر ربی, یہ میرے رب کے امر میں سے ہے, اور وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اور تمہیں کم ہی علم عطا فرمایا گیا ہے. بس کر رہا تھا کہ انسانی نفسیات, اور اس میں قرآن مجید نے جس طریقے سے انسان کو ڈائریکٹ کیا ہے, اس میں کوئی دنیا کا علم جو ہے وہ قرآن مجید کے قریب بھی نہیں پھٹکتا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, یہ تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ کو صرف آپ منفی سینس میں نہ لیں, یعنی انسان کی ساری ٹینڈنسیز, اس کے سارے ٹرینڈز, وہ ہمارے علم میں ہیں. کہ اب یہ اس موقع پر انسان کی سوچ کیا ہوگی, یہ اللہ کو معلوم ہے. اسی کے مطابق اس نے سارے احکام دیے ہیں، اسی کے مطابق اس نے سارے احکام دیے ہیں. ماں کو کوئی حکم دیا ہے تو اس کی نفسیات کے عین مطابق دیا ہے، باپ کو کوئی حکم دیا ہے تو اس کی نفسیات کے مطابق دیا ہے، بیٹے کو حکم دیا ہے تو اس کی نفسیات کے مطابق دیا ہے، پھر مرد اور عورت کے درمیان شوہر کو کوئی حکم دیا ہے تو اس کی نفسیات کے مطابق دیا ہے، عورت کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کے دیا ہے، عورت کو کوئی حکم دیا ہے تو اس کی نفسیات کے مطابق دیا ہے، اور مرد کی نفسیات کو پیش نظر رکھ کر کیا ہے. یعنی دو طرفہ نفسیات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فلاں موقع پر مرد کی سوچ کیا ہوگی، اس کا بینٹ آف مائنڈ کیا ہوگا، اس کے ذہن میں ٹرینڈ کیا ہوگا، وہ اللہ کو معلوم ہے. اور اس وقت جس کے بارے میں وہ حکم دیا جا رہا ہے وہ کہاں کھڑا ہوگا، اس کی سوچ کیا ہوگی، اس کا ٹرینڈ کیا ہوگا، اس کا بینٹ آف مائنڈ کیا ہوگا، یہ سب کچھ اس کی معلوم ہے. اسی کو جدید آج کل وہ جو کیمسٹری کہنے لگے ہیں، ہے وہ سائیکالوجی کا دوسرا نام، کہ میری کیمسٹری اس سے میچ نہیں کرتی. مطلب کیا ہے؟ نہیں وہی کہ میرا جو مائنڈ ہے وہ اس کے ساتھ تیاری نہیں کرتا. ٹینڈینسیز، رجحانات، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، احکامات اللہ نے اس کے مطابق دیے ہیں. یعنی اگر یہ بات ہمیں معلوم نہ ہو اور اپنے خیال کے مطابق ہم اسیس کریں تو پھر احکامات بڑے مختلف ہو جاتے ہیں. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد یہ کام نہیں کرتے اور اس اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا انڈر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر ہمیں احکام کے اندر جو ہے وہ کچھ جمع تفریق کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. محسوس ہوتا ہے کہ شاید حالات بدل گئے ہیں اور بدلے ہوئے حالات میں نئے احکام کی ضرورت ہے. وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ دس سبجیکٹ. کیسے؟ سائنٹیفک نالج جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. آج کا انسان جہاں کھڑا ہے، آج سے ہزار سال، ڈیڑھ ہزار سال پہلے کا انسان سائنٹیفک علم کے اعتبار سے اس سے بہت پیچھے تھا. ہماری ٹیکنالوجی جہاں آج ہے اس سے بہت پیچھے تھی آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے. لیکن انسان ایز اے ہیومن بینگ جہاں آج سے 1400 سال پہلے تھا وہیں کھڑا ہے. پھر دوہرا رہا ہوں اپنا جملہ، غور سے سنیے گا. سائنسی معلومات کے اعتبار سے آج کا انسان اور ڈیڑھ ہزار سال پہلے کا انسان ایک دوسرے سے بہت مختلف. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وی آر ٹو ایڈوانس، اور آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے کا انسان بس ٹو بیکورڈ. لیکن ہیومن ریلیشنز کے اعتبار سے اور ہیومن نیچر کے اعتبار سے آج کے انسان میں اور آج سے 10,000 سال پہلے کے انسان میں بھی کوئی فرق نہیں. باپ اور بیٹے کے درمیان جو رشتہ آج ہے، ایگزیکٹلی یہی رشتہ جو ہے وہ آج سے 1400 سال پہلے ہی نہیں، 10,000 سال پہلے بھی تھا. بھائی بھائی کے درمیان جو رشتہ اور جو نیچر تھی وہ آج بھی وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھی. اور کیا قرآن مجید جس طرح بیان کرتا ہے باتوں کو، اور یعنی کہنے کو وہ ایک بات ہوتی ہے لیکن جو ترتیب قرآن لے کے آتا ہے اس میں انسان کی نیچر جو وہ جھلکتی ہے. مثلا سورہ عبس میں فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. اب نوٹ کیجئے گا، میں کہنے کو وہ قیامت کا نقشہ ہے لیکن ترتیب ہے، سب سے پہلے بھائی کا ذکر ہے، پھر ماں کا ذکر ہے، پھر باپ کا ذکر ہے، پھر بیوی کا، اور پھر بیٹے کا. انسان اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں چھوڑتا ہے. یعنی بھائی کے ساتھ جو ہے بٹوارا کرنے میں تو سب سے پہل کرتا ہے رشتوں کے اندر. بھائی کو چھوڑنا یہ بڑا آسان ہے، اور جب بیوی آ جاتی ہے تو پھر ماں کو چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے. باپ کو بہت دیر تک انسان اون کرتا رہتا ہے، لیکن پھر جب انسان بہت زیادہ ہی اس کی نیچر جو ہے وہ پرورٹ ہو جائے تو پھر باپ کو بھی ڈسون کرتا ہے، لیکن بیوی اور بچے کو گلے لگا کر رکھتا ہے، اور جب ان دونوں کے درمیان بھی چوائس ہو تو بیوی کو چھیڑتا چھوڑتا ہے اور بچے کو اون کرتا ہے. اب قیامت کا نقشہ جب وہ کھینچا گیا ہے کہ بالآخر چھوڑتے چھوڑتے وہ بچے کو بھی چھوڑنے کو تیار ہو جائے گا، کیسی زبردست بات ہے. لیکن قرآن مجید جو ہے اس کا انداز کیا ہے؟ اس کا انداز ہدایت اورینٹیڈ اور نصیحت اورینٹیڈ ہے، یہ یاد رکھی گئی، یہ بات ہمیشہ بلے بلے مان کے رکھنے کی ہے. یعنی ہیڈنگ بھی ہوگا کہ ہیومن ریلیشنز کا آرڈر اور پرائیورٹی کیا ہے، کوئی ہیڈنگ نہیں باندھا، ہیڈنگ وہی ہے آخرت، لیکن آخرت کی ڈسکرپشن کے جو مختلف اسالیب ہیں اس میں سے ایک اسلوب یہ فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی. اس سے ایک بات جو سمجھ میں آ گئی، یعنی اگر تو چیپٹرز ہوتے قرآن مجید میں اور ایک چیپٹرز ہوتا ہیومن ریلیشنز کا، تو شاید اس میں ایک ہوتا کہ آرڈر آف پرائیورٹی کیا ہے، تو شاید اس میں یہ لسٹ ہوتی، لیکن بات کو یوں نہیں بیان کیا. لیکن جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذوق عطا کیا ہے وہ کیا کرے گا، وہ قرآن مجید کی ایسے آیات پڑھے گا اور یہاں سے جو کنکلوژنز ڈرا کرے گا ان میں غلطی کا امکان بہت کم ہوگا، یہ بھی یاد رکھے گا. اس لیے کہ وہ جو سائنٹیفک فائنڈنگز ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، لیکن یہ جو خالص ہیومن فائنڈنگز ہیں یہ نہیں بدلتی. انسان کا اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے جو رشتہ ہے، اپنے بیٹے سے جو رشتہ ہے، وہ ایک ہی رشتہ ہے، ہمیشہ ایک ہی جیسا ہے. لہذا قرآن مجید نے جو انسٹرکشنز دی ہیں وہ بھی اس کے مطابق ہیں، اور ان کی جو ڈسکرپشنز دی ہیں وہ بھی اسی کے مطابق ہیں. اسی طرح یعنی طلاق کے معاملے میں اگر آپ غور سے پڑھیں گے، وہ جو انسانی نفسیات ہے وہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ وہ گورن کر رہی ہے ان تمام مسائل. پھر ستر و حجاب کے جو احکامات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان کی اس نفسیات کا پورا پورا لحاظ رکھا ہے. پھر قرآن مجید نے جا بجا یعنی واضح الفاظ میں بھی انسان کے جو ٹرینڈز ہیں ان کو بیان کیا ہے. مثلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 کے اندر، یعنی وٹ اٹریکٹس مین، مردوں کے لیے کیا چیز اللہ نے پرکشش بنائی ہے، اس کو بیان کر دیا. وہاں بھی ایک آرڈر میں بیان کیا، آپ غور کریں گے تو بالکل وہی آرڈر آف پرائیورٹی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. پرکشش بنائی گئی ہیں مردوں کے لیے، اب مرد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے مقابلے میں عورتیں آ رہی ہیں، ان کی خواہشات کی محبتیں، وہ خواہشات کے جو انہیں لاحق ہیں، من النساء عورتوں سے. اور اب مرد جو اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ کیا ان کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ اس دنیا میں عورت ہی نہیں ہے؟ اگرچہ کوئی خاتون کبھی مرد کی اس نیچر کو اپریشیٹ نہیں کر سکتی، اور یہی وجہ ہے پردے کے احکام عورت کی سمجھ میں بڑی مشکل سے آتے ہیں، لیکن مرد اگر دیانتداری سے اپنے گریبان میں جھانکے تو اس کو سیکنڈ میں سمجھ میں آئے گا یہ مسئلہ کہ یہ کیوں کیا ہے. ہاں نہ سمجھنا چاہے تو وہ پھر وہ انٹلیکچوئل باتیں جب وہ کرتا رہے کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسا نہیں ہوتا، ایسے ضرورت نہیں ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ سب اوپر اوپر کی باتیں ہیں. گریبان میں جھانکے تو معلوم ہوگا کہ ہاں واقعی میرا ویک پوائنٹ تو یہی ہے. یعنی آرڈر کیا ہے، سب سے پہلے بیوی، وہاں ترتیب کیا تھی، آخر میں ذکر کیا تھا بیٹے کا، وہاں کیا تھا اون اینڈ ڈس اون کرنے کا معاملہ، یہاں کیا ہے ویک پوائنٹ کا ذکر ہے. تو ویک پوائنٹ میں سب سے پہلے عورت کو لایا گیا، نمبر دو پر لایا گیا بیٹے کو، نمبر تین پر لایا گیا مال و دولت کے ڈھیر، آج کی زبان میں بینک بیلنس، پھر برانڈیڈ رائٹ، برانڈیڈ ہارسز یعنی برانڈیڈ رائٹ، یہ بھی مرد کا ویک پوائنٹ ہے، اور اس کے بعد انعام والحرث، یہ جب مرد بوڑھا ہو جاتا ہے. تو دو قسم کے مرد ہیں نا، ایک انڈسٹریلسٹ کلاس ہے اور ایک جو ہے وہ ایگریکلچرسٹ کلاس ہے. تو ایگریکلچرسٹ کلاس تو ہمیشہ سے وہ جانوروں کی اور کھیتوں کی دلدادہ ہوتی ہے، لیکن انڈسٹریل کلاس کے لوگ بھی جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی فارمنگ کا شوق آتا ہے، اور وہ بھی فارم ہاؤسز بناتے ہیں، ان میں جا کے گھوڑے پالتے ہیں اور جانور پالتے ہیں کہ نہیں پالتے. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہیومن نیچر کو بیان کیا ہے. پھر مختلف جو آیات ہیں، اسی طرح وہ ہمارے منتخب نصاب میں جو سورہ حدید کی وہ آیا مبارکہ ہے، یعنی اس میں جو سٹیجز گنوائی ہیں انسان کی، کیا خوبصورت سٹیجز ہیں. اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یہ مرد کی نیچر کی سٹیجز، پہلا لڑک پن، کھیل، جسٹ ٹو پلے، پھر اسی میں فن کا اضافہ، ٹھیک ہے، انجوائمنٹ، پھر زیب و زینت. یعنی ایک لیٹ ٹین ایج کا لڑکا جو ہے اسے جین پہن کے مزہ آتا ہے، وہ گھٹی ہوئی، وہی جب 30-35 سال کا ہوتا ہے اب 3-piece سوٹ پہن کے وہ کبھی یوں شیشے میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو، کبھی یوں کر کے دیکھتا ہے، ہوتا وہی ہے نا. پھر وہی جو ہے وہ جب 40s میں پہنچتا ہے تو اسے اپنے وہ مان، اگر وہ استاد ہے تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ جی میرے جیسا استاد کوئی نہیں پیدا ہوا. سرجن ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ جو آپریشن میں کرتا ہوں ویسا آپریشن کو کر ہی نہیں سکتا. اپنے پروفیشن پر، اپنی نو ہاؤ پر مان، یہ تفاخر کی سٹیج ہے. اور پھر جب بوڑھا ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، پھر تکاثر فلم والے والا اولاد ہے. تو یہ مختلف آیات قرآن مجید نے جو دی ہیں، یہ ہیومن سائیکالوجی، یعنی ایک ایک آیت پر پورا سائیکالوجی کا ایک تھیسس جو ہے وہ مرتب کیا جا سکتا ہے ایک ایک آیت پر، بشرطے کہ انسان جو ہے وہ اس میں وہ کریٹو صلاحیت ہو اور وہ پرنسپل اس کے پیش نظر ہو کہ اصل قرآن ہے اور باقی جو کچھ میں کہوں گا وہ ایک پروبیبلٹی اور پاسبلٹی کی نیچر کی چیز ہے. تو جتنا وہ اس بات کا خیال رکھے گا اتنی ہی اس کی وہ تھیسس، اس کا ریسرچ جو ہے وہ زیادہ صحیح جو ہے وہ سامنے آئے گی، اور جتنا وہ اپنے خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا کہ میں نے شاید حقیقت حال کو جان لیا ہے تو وہ پتہ چل جائے گا. پھر اسی طرح دیکھیے قرآن مجید نے یہاں مردوں کی نیچر بیان کیا نا کہ مرد کا ویک پوائنٹ کیا ہے، اس میں سر فہرست جو ہے وہ ذکر کس کا ہے؟ عورت کا ہے. اب سورہ حج کے آغاز میں عورت کا ویک پوائنٹ بھی بیان کر دیا، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک شے ہے. یوم ترونا، جس دن تم اسے دیکھو گے قیامت کو، تذہل کل مرضعات عما ارضعت، تو اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. یہ عورت کا بھی پوائنٹ ہے. یعنی آج جو ہے وہ مرد بھی جاب کرتا ہے، ساتھ عورت بھی جاب کرتی ہے. مرد گھر سے نکل جاتا ہے تو بال بچوں کو بھول جاتا ہے، اس کی نیچر کا حصہ ہے. کوئی بدرا زیادہ عقل مند ہوتا ہے تو وہ کانشیسلی یاد کر کے بیگم کو ٹیلی فون کر کے حال وال پوچھتا ہے، ورنہ اس کی نیچر کا حصہ یہ نہیں ہے. لیکن عورت جو ہے جب گھر سے نکل بھی جائے بچے کو کبھی نہیں بھولتی. اسے بچے کا خیال آتا رہتا ہے کہ بچہ پتہ نہیں کس حال میں ہے، آج بخار بھی تھا اس کو، پتہ نہیں وہ بیبی سیٹر نے دوا دی ہے کہ نہیں دی، پتہ نہیں وہ اس کو دودھ پلایا کہ نہیں پلایا، پتہ نہیں نیپیز چینج کیے ہیں کہ نہیں کیے. لیکن قیامت کا زلزلہ جو ہے وہ اتنا بڑا زلزلہ ہوگا، اتنی ہولناک بات ہوگی کہ تزہلو کلو مردیات نما آردات، نیچر پتہ چل جائے. اس طرح قرآن مجید کی مختلف آیات جب انسان کی اندر یہ ذوق پیدا ہو جائے، اس کے اندر یہ انسانی نفسیات کو اپریشیٹ کرنے کا ذوق ہو، تو قرآن مجید پورے کے پورے میں اس کو انسانی نفسیات جو ہے اس کے مختلف شعبوں پر گفتگو نظر آئے گی. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی ایک ایک آیت پر پورا پورا تھیسس اور پوری پوری کتاب جو ہے مرتب کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح اپروچ سے، ان پرسوٹ آف گائیڈنس اینڈ تذکر، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. بہت شکریہ.